إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تقریباً مکی دور کا حصہ بیان کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں, جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ان کے لیے مشکلات, بائیکاٹ. پچھلے خطبے میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات سامنے رکھی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا کہ جو بھی ان سے تعلق رکھے گا ان سے بھی میل جول ختم, لینا دینا, خرید و فروخت, کوئی چیز, کوئی رشتہ ان کے ساتھ باقی نہیں رہے گا. میرے بھائیوں, غور تک کرنے والی بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور بائیکاٹ کرنے والے بھی قریش کے لوگ ہیں. ان کو اپنے خاندان, ان کے اپنے قبیلے بہت پیارے تھے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے, اپنے رویے سے, اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنے اعمال سے یہ بات واضح کر دی کہ دنیا میں نسب, رشتہ داریاں, قبائل, یہ سب کچھ ہیچ ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے دین کی ہے. ہم زندہ رہیں گے تو اللہ کے دین پر اپنے نسب, اپنے قبیلے, اپنے خاندان کے نام کو اونچا نہیں کریں گے, بلکہ اپنے اللہ کا کلمہ بلند کریں گے, اللہ کے کلمے کی دعوت پیش کریں گے, اور اس کی بنیاد پر تعلقات استوار کریں گے، دوستیاں، رشتہ داریاں، میل جول، تعلقات، محبتیں دین کے اوپر قائم ہوں گی۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے پیش کی، صحابہ کرام نے اپنے رویے کردار سے اس بات کو پیش کر دیا، اور یہ بہت بڑی زد تھی ان کے قبائلی نظام پر۔ اور عقیدہ اسی کو کہتے ہیں، ایمان کی پختگی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی زد کفر کے ہر حصے پر پڑے۔ اسی اعتبار سے وہ خاندان کے لوگ، وہ قریشی سب دشمن بن گئے، بائیکاٹ کر دیا۔ ان چیزوں سے بھی گزارا نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گھاٹی میں گزارے۔ بائیکاٹ کے اندر یہ 3 سال کا عرصہ، مشکل ترین حصہ زندگی کا اللہ کے نبی اس کے اندر گزارتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو رہائی ملی ہے، اسی شدت سے، اسی قوت سے دعوت کو پیش کرنا شروع کیا ہے، ہر ہر جگہ دعوت پیش کر رہے ہیں، مکے کے بازاروں میں بھی، اور عکاظ کا میلہ ہو، کوئی اجتماع ہو، اللہ کے رسول جا کے دعوت پیش کر رہے ہیں۔ پھر طائف میں جا کر دعوت پیش کر رہے ہیں، قبائل سے رابطے کر رہے ہیں۔ جو لوگ مکے میں تجارت کی غرض سے آتے ہیں یا عمرہ اور حج کے لیے آتے ہیں، ان سے بھی رابطے کرتے ہیں، دین کی دعوت ان کو پہنچا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات دور دور قبائل تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کے دشمن یہ قریشی مشرکین، ان کے غصے بھڑکتے گئے بھڑکتے گئے، کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کو لالچ دے کے دیکھا، لالچ میں اللہ کے رسول نہیں آئے، مشکلات انتہا کی کھڑی کر کے دیکھ لی، کوئی مشکل نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو دعوت سے نہیں روک رہی۔ پھر آخر میں دار الندوہ میں، یہ مکے کی اسمبلی ہے، قریشی سرداروں کی اسمبلی ہے، اس میں بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ دار الندوہ میں بہت بڑی مجلس منعقد ہوتی ہے، تمام قبائلی سردار جمع ہو جاتے ہیں، اور دار الندوہ کی اسمبلی کا ایجنڈا کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، واللہ اس وقت دار الندوہ کا ایجنڈا وہی تھا جو آج اللہ کے دشمنوں، باغیوں، طاغوتوں کے ایجنڈے ہیں۔ کیا ایجنڈا تھا؟ کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی، سب رکاوٹیں، مشکلات، یہ شخص عبور کرتا جا رہا ہے، اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آ رہی، اس کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے، مکے سے باہر نکلنے لگی ہے، قبائل میں پھیلنے لگی ہے، حتیٰ کہ مدینے کے لوگ آ کر اس نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت اقبا اولا ثانیہ، 2 بیعتیں ہو چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کر دیے۔ مدینے میں جا کر انہوں نے دعوت اسلام کا سلسلہ عام کر دیا۔ مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے دعوت کا مسئول بنا کر مدینے میں روانہ کیا ہے۔ گلی گلی، بازار بازار اسلام کی دعوت پھیلنے لگی ہے۔ اب ایجنڈا کیا ہے دار الندوہ کا؟ انہوں نے کہا بس آخری وار کرو، اب آخری فیصلہ کرو، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اس میٹنگ کی کاروائی میرے اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس کاروائی کو اپنے قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا عظمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا شخصیت ہے اور کیا دعوت کا کمال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ علاقے کا عرب کا یہ مسئلہ بن گیا۔ میرے محترم بھائیو، واللہ آج بھی اللہ کے کچھ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لے کر آج دنیا میں کھڑا ہونے والے، اس کلمے کی دعوت کو پیش کرنے والے، لا الہ الا اللہ پر جانے دینے والے، لا الہ الا اللہ پر جہاد کو کھڑا کرنے والے، لا الہ الا اللہ کی تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو، سیاست کو، اس کو دنیا میں منظم کرنے والے اور غالب کرنے کے لیے کاوشیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، آج ساری دنیا میں یہی سب سے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ آج بڑے بڑے ایوانوں میں ایجنڈے ان کے لیے ہیں، کیا کیا جائے، کیا فیصلے کیے جائیں ان لوگوں کے بارے میں، وہی سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر، دار الندوہ میں اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے اور ابلیس شیطان جو پیچھے سے ساری تارے ہلا رہا ہے، آج وہ بھی دار الندوہ میں اسمبلی کے اجلاس میں آ کر شریک ہو گیا ہے۔ بہت بڑا جبہ پہنا ہوا ہے، بڑی خوبصورت مقدس شکل بنائی ہوئی ہے، بڑا بڑا سمجھدار، جہاں دیدہ سوچ جس کی پختہ، تجربات سے بھرا ہوا انسان یہ آ کے بیٹھتا ہے۔ جیسے شخصیت بھی بہت بڑی ہے، کہنے لگا کہ بھائی قریش کے سرداروں، تمہارا جو مسئلہ ہے میرا بھی وہی مسئلہ ہے، تمہیں بھی اس محمد نے تنگ کر رکھا ہے، مجھے بھی اسی نے تنگ کر رکھا ہے، تم بھی اس کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہو، میں بھی اسی کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، میرا تمہارا مقصد مشترکہ ہے، مجھے بھی اس اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ سب نے کہا اگر تم بھی وہی ایجنڈا لے کے آئے ہو تو ضرور شریک ہو جاؤ، چہرے موڑے سے نظر آتے ہو، بڑے جہاں دیدہ ہو، بڑے تجربہ کار ہو، تو ایسے شخص کی رائے کتنی اہمیت دیکھ رکھے گی، ضرور شریک ہو۔ اور رائے دے کیا کرے، اب رائے شروع ہو گئی ہے، لئی اس میں تو کا او یقتلو کا او یخرجوک، آرا پیش ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان آرا کا تذکرہ فرما رہے، ایک کہتا ہے کہ بھائی اس کو گرفتار کر لو، قید کر لو، پھر قید کوئی ایک سال، دو سال، چار سال، دس سال کی نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوٹھڑی میں بند کر دو، نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا، نہ پینے کے لیے ملے گا، خود ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا اور تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیس بے تو کا، اس کو قید کرو، گرفتار کرو، اذیتیں دو، بھوکا رکھو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ذرا نبی کی سیرت کا یہ بیان پڑھتے جاؤ، مسئلہ کوئی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اللہ کے دین کا، دنیا کے مفاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آج گوانٹا ناموں کے قیدی، آج ان کا مسئلہ، ابو غریب جیل کے قیدیوں کے مسئلے کیا مسئلے ہیں، شبرغان کی جیل میں کنٹینروں میں بند، جس طریقے سے پٹرول چھڑک کے ان کو قید خانوں میں آگ لگا کر شہید کیا گیا، واللہ آج بھی دنیا میں ان لوگوں کے لیے وہی مسئلے، وہی قید خانے، وہی شدتیں، وہی شدتیں۔ کیوں؟ جو مسئلہ میرے نبی کا تھا وہی مسئلہ اللہ کے آج مجاہد بندوں کا، مسئلہ ایک ہے، اسی مسئلے پر شدت کی کیفیت بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بولا یہ جو بڑا سمجھدار، یہ بولا اس تجویز پر، کہتا ہے بھائی بات تو بڑی اچھی کہی ہے آپ نے، لیکن یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے، یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس نبی نے اس محمد نے اپنا ہاتھ روکا ہوا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ روکے ہوئے ہیں، کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس شخص کو، اس کے پاس ایسے فدائی ہیں اگر تم اس کو گرفتار کرو گے اس کے فدائی آئیں گے اور اس کو چھڑا کے لے جائیں گے، تم اس کو ایسے بند نہیں رکھ سکو گے۔ واللہ میں جب سیرت کے یہ واقعات پڑھتا ہوں سبحان اللہ، بالکل انداز، الفاظ، طور طریقے بالکل منطبق ہوتے جا رہے آج کے حالات پر، اللہ کے کچھ بندوں پر۔ کہتا ہے اس کے پاس ایسے فدائی ہیں اگر اس نے اجازت دے دی ان کو ہاتھ کھولنے کی، تمہاری تجویز، تمہاری یہ کاروائی دھری کی دری رہ جائے گی، تم اس کے بند نہیں رکھ سکو گے، یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے۔ دوسرا بولا پھر اس کو مکے سے نکال دو، مکے سے نکال دو ہمیشہ کے لیے، اس کو ملک بدر کر دو، کبھی آئندہ مکے میں نہ آ سکے۔ یہاں بیٹھتا ہے، مکہ مرکز ہے، بیت اللہ ہے، لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، تجارت کا سب سے بڑا مرکز ہے، قبائل کا اس سے تعلق ہے، سارے عرب کے فیصلے مکے میں ہوتے ہیں، سردار مکے میں بیٹھے ہیں، عرب کی سرداری مکے میں قائم ہے، یہ مرکز میں بیٹھا ہے یہ شخص، اس کے رابطے مرکز میں بیٹھنے کی وجہ سے ہر جگہ ہوتے جا رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو مکے سے نکالو، کسی بستی میں جا کے بیٹھے گا، غیر اہم بستی میں کیا کر لے گا، کیا کر لے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو نکال دو۔ پھر وہ ابلیس شیطان پھر بولا، کہتا نہیں یہ تجویز بھی کامیاب نہیں ہے، یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کیوں کامیاب نہیں ہے؟ کہتا میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کا پروگرام جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم اس کو نکالو گے، جہاں جا کر بیٹھے گا وہاں یہ اپنی دعوت پھیلائے گا، اس کی تربیت اتنی شاندار ہے، اس کی بات میں اتنا اثر ہے، لوگ اس کے ساتھ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یہ بہت بڑی بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف باہر بیٹھ کے تیار کرے گا، اور تیار کر کے تم پہ حملہ آور ہوگا، تم اپنی سرداریاں نہیں بچا سکو گے، کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، اس کو مکے سے نہ نکالنا، یہی قابو کر کے رکھو۔ پھر ابو جہل آخر میں بولا، چیئرمین صاحب دار الندوہ کا، سپیکر صاحب اسمبلی کا، بولا، کہتا پھر بھائی میں تجویز دیتا ہوں، تجویز کیا ہے کہ بس قتل کا منصوبہ بناؤ، قصہ ہی سمام کرو، معاملہ ہی صاف کرو۔ فوراً وہ ظالم، وہ ابلیس بولا، بالکل یہ تجویز مناسب ہے، اس تجویز پر عمل درآمد کیسے ہوگا یہ میں بتاتا ہوں، تجویز یہ مناسب ہے، مسئلے کا حل یہ ہے، اس کا صفایا کر دو، قتل کر دو، پھر آہستہ 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 معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی، کاروائی کیسے ہوگی، قتل کے منصوبے پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کہتا ہے میں طریقہ کار بتاتا ہوں، بڑا سیاسی طریقہ کار، تمام قبائل کے سردار اپنا اپنا نمائندہ دیں، شاندار جنگجو ہو، تلوار کا دھنی ہو اور نسب میں بہت اونچا ہو، ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آئے، وہ نمائندہ بن کے آئے، نوجوان تلوار لے کے آئے، جب یہ صبح تہجد کے وقت اٹھیں، گھر سے بیت اللہ کی طرف جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ پچھلی رات اپنے گھر سے اٹھ کے بیت اللہ میں جاتے، بیت اللہ میں نماز ادا کرتے، تہجد کی، قرآن کی تلاوت کرتے، ان مشکلات میں بھی اللہ اکبر۔ کہتے ہیں، کہتا ہے جب صبح اٹھیں بیت اللہ کی طرف جانا چاہیں تو گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہو، سارے قبائل کے نمائندے نوجوان اکٹھی تلواریں مارے کسی ایک کی تلوار نہ ہو، جب سب قبیلوں کی اکٹھی تلواریں چلے گی تو کسی ایک کے لیے بات نہیں ہوگی، پھر ایک ہی فیصلہ ہوگا عرب کے قانون کے مطابق کہ جس میں اتنے قبائل جس قتل کے اندر شامل ہوں ان کے لیے، قبائل عرب کا قانون یہ ہے کہ دیت دی جاتی ہے، خون بہا دیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا، تو سارے قبیلے اکٹھے ہو کے بنو ہاشم کو قصاص کی بجائے دیت کی رقم دے کر اس مسئلے کو صاف کروا لینا۔ سب نے بیعت آواز کہا کہ یہ تجویز شاندار سیاسی نوعیت کی تجویز ہے، یہ مسئلے کا حل ہے اور اس کے اوپر کاروائی مکمل ہو جائے گی، نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منظر، سبحان اللہ، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر اپنے قرآن میں بیان فرمایا، دار الندوہ کے اجلاس کی کاروائی، اللہ اکبر، تجویز منظور ہو گئی۔ سب نے تجویز منظور کرنے کے بعد اب عمل درآمد کی تیاریاں شروع کر دیں، کون کون نمائندہ ہوگا، پھر جو مارے گا کیا کیا انعام دیا جائے گا، یہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، تجویز منظور ہو چکی، ادھر تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے جبریل آ گئے، سبحان اللہ، جبریل آ گئے، دار الندوہ کی ساری کاروائی اللہ کے رسول کو سنائی، جبریل نے ساری کاروائی سنائی، فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ ان ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ، جا کر ہمارے نبی کو یہ ساری کاروائی، ان کا فیصلہ سنا دو۔ اور اس کے ساتھ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ اے میرے نبی، بس انتہا ہو چکی، اب ہمارا فیصلہ کیا ہے کہ آپ مکے کو چھوڑ دیں، ہجرت کر کے مدینہ چلے۔ جبریل نے آ کر فیصلہ سنا دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاریاں کر رہے ہیں، حکم آ گیا، ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے، اور اللہ نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، فرمایا اللہ کہتا ہے میرے سارے دشمن اکٹھے ہو گئے تھے اس بات پر، يَمْكُرُونَ، کہ ہمارے نبی کو وہ قتل کریں گے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ہم نے بھی عرش پر فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم بھی اپنے نبی کے ان کے ہاتھوں سے بچا کے دکھائیں گے، ہم اپنے نبی کو ان کے ہاتھوں سے بچا کے دکھائیں گے، وہ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے اور ہم نبی کو بچا کر، سبحان اللہ، اگلے منصوبے بنا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا، جبریل نے پیغام پہنچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سارا پیغام سنایا کہ میرے اللہ نے یہ پیغام دے دیا، ہجرت کا حکم دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عبداللہ اپنے بیٹے سے کہہ دیا، ہم فلاں فلاں راستے سے نکلیں گے اور تم روزانہ خوراک تم نے مہیا کرنی ہے، اللہ اکبر، اور قدموں کے نشانات تم نے مٹانے ہیں۔ سارا منصوبہ مکمل کیا، سواریاں تیار کر لی اور کہا 3 دن ہم ایک جگہ پر فلاں مقام پہ ٹھہریں گے، تم فلاں شخص، غلام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسے کہا کہ تم سواری لے کر پہنچو گے، سبحان اللہ، سارا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ مدینے کی طرف جانے والا راستہ، وہ راستہ اور ہے، نبی راستہ اور اختیار کر رہے ہیں، وہ رات آ چکی ہے جس رات ادھر منصوبہ ہے قتل کا اور اسی رات میں حکم ہے ہجرت کا۔ دیکھو اتفاق، دیکھو جس رات کے لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اسی رات میں اللہ نے کہا ہم نے ہجرت کروانی ہے، کافروں کے منصوبے تڑوانے ہیں تڑوانے ہیں، مقابلے میں کاموں کو لے کے آنا ہے۔ بھائیو بڑی حکمتیں ہیں، واللہ بڑے اسباق ہیں اور بڑے نتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کشمکش برپا کرتا ہے، ایسے دشمنوں کے ساتھ ٹکراؤ کرواتا ہے، درمیان میں سے قوتیں تیار کرتا ہے۔ یہ اسباق ہیں، اسباق ہیں سیرت میں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے، بلا کر کہنے لگے علی تم میری جگہ پر لیٹو گے، آج کی رات تم یہاں آرام کرو گے، ان ظالموں نے میرے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، ان بڑے بڑے سرداروں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، میں تمہیں ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں، ساری امانتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ کر اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں مشرک کی ہے، فلاں کافر کی ہے، فلاں سردار کی ہے، میں کیسے چلا جاؤں گا، میں یہ برداشت نہیں کرتا کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں کا نبی امانتوں میں خیانت کر گیا، یہ نہیں کرنا۔ مجھے تو اللہ نے حکم دے دیا اسی رات جانے کا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ امانتے لوٹا سکوں، اے علی تم امانتے لوٹاؤ گے، میں اس لیے تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، آسمان سے اللہ نے آیتیں اتاری ہیں اور کہا ہے اپنے نبی کو وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں ہیں، سورہ یاسین کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے کیا سمجھایا، اے میرے نبی چھوٹے چھوٹے سنگریزے یہ ریت اپنے ہاتھ میں اٹھا لو اور یہ آیت زبان سے پڑھو وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ہم نے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، ہم نے ان کی بصارتوں نظروں کو اچک لیا، اب یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ آیت کا معنی ہے۔ فرمایا کہ آپ اس آیت کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی اس آیت کی تلاوت کریں اور یہ سنگریزے ریت کافروں کی طرف پھینکیں، پھینکتے جائیں پھینکتے جائیں اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے جائیں۔ آپ نکلے نکلیں، گھر سے نکلے، اللہ کے رسول اکیلے نکلے ہیں، قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ریت کی مٹھی لے کر ان کے اوپر پھینکتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اندھا کر دیا، سب کی نظروں بصارتوں کو اچک لیا، میرے نبی ان کے درمیان میں سے گزرتے جا رہے، محاصرہ ٹوٹ رہا ہے، محاصرہ توڑ رہے ہیں، گھر سے اللہ کے نبی نکل رہے ہیں۔ واللہ میں نے کئی مرتبہ یہ کشمیر میں جہاد کرنے والے بچوں سے یہی بات سنی، انہوں نے بھی سیرت کے بیانات پڑھے ہیں، نبی کی سیرت کے قصے انہوں نے بھی سمجھے ہیں۔ کہتے ہیں آرمی ہر 100 میٹر کے اوپر مورچے لگا کے پھر درمیان میں پٹرولنگ چلا کے سارا بارڈر ساری کنٹرول لائن کور کر کے مجاہدین کے راستے روک رہے ہیں۔ اب تو باڑ لگا دی ہے ظالموں نے، بڑی رکاوٹیں بڑی رکاوٹیں۔ مجاہدین کہتے ہیں ہم بھی قرآن کی وہی آیت، یاسین کی وہی آیت تلاوت کرتے جاتے ہیں، اللہ راستے کھولتا جاتا ہے۔ آج بھی وہ منظر دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایمان پختہ ہونا چاہیے، یقین اور توکل پورا ہونا چاہیے، شک کی بنیاد پر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں ہم بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہر موقع کے لیے قرآن کی جو آیتیں اتری ہیں، اللہ کے نبی نے جو اذکار سکھائے ہیں، اللہ کے نبی نے جو دعائیں یاد کروائی ہیں، ہم ہر موقع کی دعائیں ہر موقع کے اذکار ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور الحمدللہ اپنا کام مکمل کرتے جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے آسمانوں سے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔
اللہ کے نبی محاصرہ توڑ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ گئے ہیں اور وہ پہلے سے تیار ہیں. سفر شروع ہو گیا ہے. میرے محترم بھائیو, یہاں رک کر اللہ کے لیے ذرا مسئلہ سمجھو. کیا آج وہی منظر نہیں ہے؟ لَيُسْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. آج بڑے بڑے ایوانوں میں, پینٹاگون ہو, وائٹ ہاؤس ہو, دہلی کے ایوان ہو, تل ابیب کے ایوان ہو, یہ کافروں, اللہ کے دشمنوں, باغیوں, صلیبیوں, یہودیوں, ہندوؤں, کمیونسٹوں, یہ دنیا کے تمام کفار کے بڑے بڑے ایوان آج کیا بیٹھے ہیں, کیا ایجنڈے ہیں, کیا مسئلے ہیں, کس پر فیصلے ہو رہے ہیں, کیا فیصلے ہو رہے ہیں, آج کا دنیا کا مسئلہ کیا ہے. میں حیران تھا. الحمدللہ مجھے بات اللہ نے بڑی سمجھائی کہ مسئلہ ہے ہجرت کا. اللہ کے نبی سے کو حکم ہوا ہے مکے سے ہجرت کر کے نکلنا ہے, اور آیت اترتی ہے انفال میں. انفال ہے جہاد کی صورت جو مدینے میں اتری ہے. اس میں تطابق کیا ہے؟ سوال ذہن میں اترتا ہے کہ یہ منظر ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کی مدد کی ہے اور کس طرح نبی کو محفوظ رکھا ہے. یہ مدینے میں سورت جو اتری ہے انفال, جہاد کے احکام بیان کرنے والی سورت ہے, اس سورت کے اندر یہ آیت کیوں اتری ہے؟ مکے کا مسئلہ مدینے میں کیوں سمجھایا گیا ہے؟ سوال کا جواب کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سورتیں خود جواب دے رہی ہیں. شاید اس سے پہلے مسئلہ سمجھنا مشکل ہوتا, الحمدللہ آج یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا. اب بھائیو, آج مسئلہ کھڑا کر رہا ہے جہاد. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیت اتاری ہے جہاد کی صورت میں. مسئلہ کیا واضح ہوا؟ اور مسلمانوں, تم جہاد کرو اللہ کے دشمنوں, باغیوں, طاغوتوں, ابلیس کی ذریت کے مقابلے میں جہاد کے علم بلند کرو گے, ان طاغوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گے, تو پھر وہ سارے منظر پیش آئیں گے. کیا منظر؟ لَيُسْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کیوں جی, آج مجاہدین کے بارے میں یہ فیصلے ہیں نا, بند کرو ان کو, قتل کرو ان کو. شام زئی بچارہ, کراچی کا عالم دین, پاکستان کا بہت عظیم مفتی, جہاد سے محبت کرنے والا, آج کراچی کے اندر کیوں شہید کیا گیا اس کو؟ اور اسی طریقے سے بہت ساری کاروائیاں. کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کسی کو بھول نہیں رہنی چاہیے. اب بھائیو, یہ سارا مسئلہ ہے اللہ کے وہی دشمن, پرانے دشمن, اسلام کے دشمن, وہی پرانے اسلام کے دشمن, جہاد کے دشمن, وہی لوگ ہیں, وہ تل ابیب میں بیٹھے ہوئے کاروائیاں کرنے والے, وہ دار الندوہ. آج وائٹ ہاؤس دار الندوہ ہے, اور ان کی کاروائیاں قرآن میں ذرا پڑھ کے دیکھ لو, آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. پینٹاگون کے اندر بننے والے منصوبوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. آج وہی باتیں ہیں. بڑا آسان ہے یہ مسئلہ سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی. اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ہجرت کا بیان کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسلمانوں, جب تم جہاد شروع کرو گے, جہاد کرنے والوں کے خلاف یہی منصوبے بنیں گے. ان کو قتل کرو, ان کو گرفتار کرو, ان پر پابندیاں لگاؤ, ان کے راستے روکو. یہ ساری کاروائیاں وہ ہوں گی, آج ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا, آج وہ سب کچھ ہمارے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لیا. آپ نے قصے سن رکھے ہیں. مقصد میرا واقعات یا قصے سنانا نہیں ہے. بہت عظیم سفر ہے, بہت لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے نبی کو، بڑی کوشش کی ہے، غار ثور تک پہنچ گئے، پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ ایک کہتا ہے یہ یہیں پر ہیں، دوسرا کہتا ہے میرا دماغ خراب ہے، مکڑی نے جالے تنے ہوئے ہیں، کون یہاں داخل ہو سکتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم باتیں سن رہے ہیں دشمنوں کی، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول اب تو ہم پکڑے گئے، پہنچ گئے ہیں، اب نیچے جھانکیں گے، دیکھیں گے، پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس موقع پر جو جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جواب قرآن میں نقل فرمایا ہے۔ کیوں نقل کیا؟ کیا مقصد ہے؟ واقعات ہیں، واقعات کو قرآن بنا کر نقل کیوں کیا گیا میرے محترم بھائیو؟ اس لیے کہ جب بھی اسلام کی تحریکیں اٹھیں گی، اسلام دشمنوں کی سازشیں پھیلے گی، ان سازشوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا ہوگا، مقابلوں میں جو مرحلے پیش آئیں گے ان مراحل میں کیسے استقامت اختیار کی جائے گی، تقوی توکل کیسے پختہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے منظر اپنے قرآن میں نقل کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو رہنمائی دی ہے، قدم قدم پہ رہنمائی دی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول اب تو پکڑے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر ہم اپنی مرضی سے نہیں چلے، ہم اللہ کے حکم سے چلے، ہم اللہ کے حکم سے چلے ہیں، مسئلہ کوئی ذات کا نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ اس حالت میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اذ یقول لصاحبہ، اے نبی وہ وقت یاد کرو جب آپ کا ساتھی ابو بکر، سبحان اللہ، اذ یقول لصاحبہ، جب تیرا ساتھی ابو بکر، لوگ اس لاکھ ابو بکر کو برا کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ میرے نبی کا بڑا ہی پکا ساتھی تھا، قدم قدم پہ حمایت کرنے والا، قربانیاں پیش کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے زندگی میں سب کے احسانات چکا دیے، پر ایک شخص ہے جس کا احسان میں ساری زندگی نہیں دے سکا، وہ ابو بکر ہیں، میں ان کا احسان نہیں دے سکا، انہوں نے میری اتنی مدد کی ہے، ہر قدم پر اتنی معاملت کی ہے۔ اور ادھر قرآن میں الفاظ دیکھو، اذ یقول لصاحبہ، نبی کا ساتھی دو ہی ہے نا، اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، فرمایا غار میں دو ہی تھے، دونوں غار میں تھے، ایک کہتا ہے اپنے ساتھی کو کیا کہتا ہے، اب تو پکڑے گئے، آگے نبی کیا جواب دیتے ہیں، لا تحزن، ابو بکر غم نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، یہ قدموں کے نشانات دیکھ کے اگر آ گئے ہیں، مٹائے نہیں گئے ہیں، یہ اگر پہنچ چکے ہیں تو پھر ہمارے اللہ پر ہمارا توکل اسی طرح ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، اس وقت بھی اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو پکڑنے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ ہمارا، فانزل اللہ سکینتہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا وکلمۃ اللہ ہی العلیا۔ کیا سبق سکھائے ہیں قرآن نے، واللہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، گھبراہٹیں دلوں سے کھینچ لی، سکون آ گیا، اطمینان کی کیفیت پیدا کر دی۔ یہ سکون کب ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، مشکل ترین حالات ہوں، محاصرے ہوں، گھیرے ہوں، اور قتل سامنے نظر آ رہا ہو، دشمن اتنی قوت طاقت میں نظر آ رہا ہو، ایسی حالت میں سکون اطمینان کا ملنا، مورال کا بلند رہنا، مجاہدین کا بڑی بڑی قوتوں کے مقابلے میں کھڑے رہنا، یہ کیفیت ہے. انزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا. فرمایا مسلمانوں، کافروں سے ٹکراؤ گے، مقابلے ہوں گے، سازشیں ہوں گی، گیرے ہوں گے، اور جب تم اللہ کے دین کے لیے مشکلیں برداشت کرو گے، قربانیاں پیش کرو گے، تو میں ایسے اللہ کہتا ہے میں فرشتوں کی مدد اتاروں گا، سینوں میں سکونت سکینت کی کیفیت پیدا کروں گا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور کافروں کی سازشیں ناکام کروں گا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو کے رہے گا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فرمایا تم مقابلے کرو، مقابلے کرو. پھر وہاں وہی مسئلہ، اللہ اکبر، بڑی غور طلب باتیں ہیں. یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس سورت کی آیت ہے؟ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا. جب مقابلے ہوں گے تو مقابلوں میں اللہ مدد کیسے کرے گا، نتیجے کیا نکالے گا، کافروں کی سازشوں کو ناکام کرے گا، اور اس مسلمانوں کا جہاد کامیاب ہوگا. کیوں کامیاب ہوگا؟ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، غالب ہے، غالب ہے، اس کی تدبیر منصوبہ ہی غالب آتا ہے. حکیم، بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، اس کی تدبیروں میں ایسی ایسی حکمتیں ہیں، سبحان اللہ، ایسی ایسی حکمتیں. صرف قوت طاقت کا استعمال نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ غالب ہے، قوت والا ہے، وہاں اس کی ہر تدبیر کے اندر حکمت بھی کمال درجے کی ہے. یہ مسئلے اللہ تعالیٰ نے سمجھائے. کس صورت میں آیت اتری ہے؟ مسئلہ ہجرت کا، سفر ہجرت کا بیان ہو رہا ہے سورہ توبہ میں. سورہ توبہ میں بیان ہو رہا ہے، سورہ توبہ میں. توبہ بھی وہ صورت ہے، ساری کی ساری جہاد کی صورت ہے. صلیبیوں کے خلاف اعلان جہاد ہو رہا ہے، اور تبوک کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کو نازل کیا ہے. میرے بھائی، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آنے کی توفیق دے. انشاءاللہ یہ دو تین خطبوں کے بعد میں چاہتا ہوں میں آپ کو پوری سورہ توبہ سنا دوں، جس توبہ کو آج نصاب سے نکالا گیا ہے. یہ سکولوں کالجوں کے نصاب میں توبہ شامل تھی، اس کو نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ واللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ سورت ہے کیا، یہ سورت تربیت کیا کرتی ہے، یہ سورت امت مسلمہ کو دعوت کیا دیتی ہے، کیا کردار ہے اس عظیم سورت کا. اور مسلمانوں، مسلمانوں کے حکمرانوں، اور تم نہیں سمجھے، اللہ کے دشمنوں نے باتیں سمجھ لی. انہوں نے سمجھا کہ یہ توبہ کیا کر سکتی ہے، اس سورت کے نتیجے کیا نکل سکتے ہیں. بارہ جو آیت سنا رہا ہوں یہ توبہ کی آیت ہے. سفر ہے ہجرت کا، بیان ہو رہی ہے توبہ میں، مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے. مسئلہ وہی ہے جو انفال کے انداز میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ مسلمانوں پیچھے نہ ہٹنا، پیچھے نہ ہٹنا، گھبرانا نہیں ہے. طاقتیں قوتیں دے کر، سازشوں کے جال دے کر، اور کافروں کے پھیلاؤ دے کر، ان کی قوتیں اصل ساد و سامان دے کر، ان کے محاصرے گھیرے دے کر، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، استقامت اختیار کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے راستے کھولتا ہے. جیسے میرے اللہ نے ہجرت کے سفر میں اپنے نبی کے لیے راستے کھولے ہیں، اللہ اللہ ہر قدم پر تمہارے لیے ایسے ہی راستے کھولے گا. یہ مسئلے اللہ نے سمجھائے، یہ تربیت رب العالمین نے اس امت کی فرمائی ہے. اللہ اکبر، بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں. سوراخا پیچھا کرتا کرتا سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب آ گیا ہے. اللہ اکبر، پہلی دفعہ گھوڑے سے گر پڑا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر پھر سے پیچھا کرتا ہے، قریب پہنچتا ہے تو گھوڑا زمین میں دھسنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے ہیں اور نبی کو اس نے بچانا ہے. کیوں اس نے وعدہ کیا یم کرون و یم کر اللہ. اللہ کہتا یہ میرے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے, میں نبی کو ان کے ہاتھوں سے بچا کر اس نبی کی امت کو دکھانا چاہتا تھا کہ جیسے میں نے نبی کو بچایا ہے جب تم بھی اس نبی کے نقش قدم پر قدم قدم پر ہجرت و جہاد میں چلو گے, دین کے لیے قربانیاں دو گے, تو اسی طرح سے میں تمہاری بھی مدد کروں گا. یہ مسئلے سمجھائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر معجزات کا ظہور بھی ہو رہا ہے. ام معبد کی بکری کا واقعہ بڑا مشہور ہے, سنا ہوگا آپ نے. ایک مریل بکری گھر میں رہ گئی. ابو معبد بکریاں لے کر جاتا تھا, یہ بیمار بکری چل نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی دو کوئی چیز ہے کھانے کو؟ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اجازت دے دو گھر والوں تو میں اس بکری کا دودھ دو لوں. گھر کی خاتون کہتی ہے آپ بڑے معزز لوگ نظر آ رہے ہیں, بڑے سمجھدار نظر آ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ بیمار بکری اتنی لازر چل نہیں سکتی, اس لیے چرنے کو نہیں گئی, ہم نے روکی ہوئی ہے, آپ اس کا دودھ کیسے نکالیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہوں میں معبد مجھے اجازت دے, سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے. سب گھر والوں کو پہلے پلایا, گھر والوں کو سب کو, بچوں کو, ابو معبد کے بچوں کو, سب کو, جو بھی گھر میں تھے سب کو پہلے دودھ پلایا, پھر اپنے ساتھی ابو بکر کو دودھ پلایا, پھر آخر میں خود پیا. اور وہ دیکھ رہے ہیں گھر والے کیا منظر ہے, کیا منظر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بڑا برتن ہے وہ مجھے لا دو. سب سے بڑا برتن لیا, دودھ کا بھر کر دے دیا اور سلام لے کر اپنے سفر پر چل گئے. معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ مشکلات جتنی آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اسی قدر اترتی ہے. اللہ کی مدد کے نظارے ہیں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. فرمایا جیسے ہم اپنے نبیوں کی مدد کر کے دکھاتے ہیں ایسے ہی نبیوں کے ساتھی ایمان والوں کی مدد بھی اسی طرح کر کے دکھاتے ہیں, بشرطے کے لوگ نبیوں کے راستوں پر چلیں, بالکل وہی انداز ہوں, وہ قربانیاں ہوں. او بھائی کیا قربانی, یہ ہجرت کا سفر کیا بتا رہا ہے؟ یہ میری بات غور سے سن لینا, جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے میرے عزیز بھائیو, کیا سبق ہے اس میں؟ دین کے لیے گھر چھوڑا جا سکتا ہے, گھر, خاندان, برادری, وطن, قبیلہ, ہر چیز دین سے ہیچ ہے. دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے سبق. مشکلات بہت ہیں, کہاں سے کھائیں گے؟ جب قدم اٹھا دیں گے اتنے لمبے سفر میں, صحراؤں کے سفر میں, کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ یہ نہ کبھی سوچا کرو, اللہ کے توکل پر میدانوں میں قدم بڑھایا کرو, یہ سب کچھ آسمانوں سے پھر آئے گا. آج اللہ کے مجاہد بندے وہ دنیا میں کسی علاقے میں ہوں, افغانستان کے پہاڑوں پہ ہو یا کشمیر کی چوٹیوں میں ہو, اور جہاں کہیں بھی ہو, عراق میں ہوں, فلسطین میں ہوں, واللہ وہ کبھی نہیں سوچتے یہ بجٹ بنا بنا کر کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے سادو سامان لیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. تم اللہ کے توکل پر, اللہ کے دین کی خاطر قدم بڑھایا کرو, ہر قدم پر منظر تمہیں عجیب نظر آئے گا. اللہ ایسی ایسی مدد کر کے بتائے گا. یہ اسباق ہیں, اسباق ہیں. آج کیا کیفیت ہے اور خاندانوں پر لوگ مر رہے ہیں. میرا قبیلہ, میری برادری, میں جناب فلاں ذات سے تعلق رکھنے والا, یہاں لوگ دین بھی بیچ دیتے ہیں ووٹ کے لیے ووٹ کی پرچی کے لیے برادری خاندان سب ایمان اسلام سب جایا. چھوڑو چھوڑو مسلمانوں وہ وقت گزر گئے کافروں کے باطل نظام گزر گئے اور کافروں کے جمہوری سسٹم وقت ان کا ختم ہو گیا. ہندوؤں کی ذات پات کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اللہ کے فضل سے مسلمان ہجرت و جہاد کی بنیادوں پر اٹھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اب قربانیاں دینے لگے ہیں. اب نئے منظر پیش آ رہے ہیں. اب حالات دنیا کے بدل رہے ہیں. اٹھو مسلمانوں چھوڑ دو چھوڑ دو ان پرانے سلسلوں کو. ذات پات برادریوں پر مرنا اور وطنیت کے بت پوجنا چھوڑ دو. اللہ کے دین کے لیے قربانیاں 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 ہجرت و جہاد کے سفر یہ دعوت ہے دعوت ہے نبی کی سیرت میں سیرت کے ان واقعات میں. پھر آپ حالات دیکھیں گے منظر دیکھیں گے نتائج دیکھیں گے. اللہ اکبر. مدینہ پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل کا سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں. اب واقعات آپ نے سنے میں کچھ اسباق بیان کر رہا ہوں ان واقعات میں سے استنباط استخراج کر کے کچھ رہنمائی کی چیزیں عرض کر رہا ہوں. کیا کیا کام کیے ہیں میرے نبی نے پہنچ کر. بڑا اہم مسئلہ ہے کتنے کیا کیا کام کیے میرے بھائی. باتیں بڑی اہم ہیں میں جلدی میں نہیں کرنا چاہتا. اللہ توفیق دے گا تو میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں. نبی نے مدینہ پہنچتے ہی کیا کیا کام شروع کیے اور پھر آپ کو پتا چلے گا یہ ملک پاکستان جس کو اللہ نے مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کو نعمت کے طور پہ دیا تھا میرے نبی نے جو کام کیے تھے اور آج پاکستان میں بھی ہم وہی کام کر لیتے اور جیسے میرے نبی کا مدینہ دنیا میں چمکا ایسے پاکستان بھی چمک سکتا تھا. لیکن ہم فیل ہو گئے. پاکستان کے مسلمان پاکستان کے حکمران ناکام ہو گئے. بہرحال یہ مسئلہ بڑا ہی سمجھنے کا ہے. اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچ کر کیا کام شروع کیے انشاءاللہ اگلے خطبے میں وہی باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو ایک تو انشاءاللہ ہم نماز میں قنوت کریں گے اور میری گزارش ہے احباب سے کہ ان مشکل حالات میں مساجد کے اندر قنوت کا سلسلہ عام کیا جائے. جو بھائی ماشاءاللہ مختلف علاقوں سے یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں مساجد میں ائمہ کرام کو یہ ترغیب دیں کہ آج مسلمان مشکل ترین حالات سے بہت بڑے امتحانات اور آزمائشوں سے گزر رہے. میرے بھائی یہ احتیاط کا وقت ہے. بہت حکمت کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے اس عمل کو لے کر چلنا ہے. اللہ کے دشمن چاہتے ہیں کہ جہاد کو دہشت گردی بنا کے دہشت گردی کے واقعات پیدا کر کے مسلمانوں کے ذہن برباد کر دیے جائیں. بڑا دکھ ہوتا ہے جب کراچی میں واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے واقعات اور پھر ان کو جوڑا جاتا ہے مجاہدین کے ساتھ. بڑی تکلیف دے باتیں ہیں. یہ میڈیا کی صفائی ہے ان کا کمال ہے. آج یہودی صلیبی اور ہندو آج بین الاقوامی سطح پر زبردست اتحاد کر کے خبروں کے جال پھیلا کے میڈیا کے ذریعے ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کراچی میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں, کل بھی بہت بڑا سانحہ, بہت بڑا حادثہ پیش آیا, اس طریقے سے مسلسل حادثات, میرے بھائیوں ان کو مجاہدین سے وابستہ کرنا اور پھر اخباروں میں اس قسم کی خبریں چھپوانا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بڑی صاف اور واضح بات ہے, کوئی مجاہد مسلمان ملکوں اور علاقوں میں ایسا نہیں کر سکتا. یا اس کا دماغ خراب ہوگا, وہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا اور کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوگا, یا وہ کافروں کا ایجنٹ ہے اور بیرونی ایجنسیاں ہیں. ویسے بھی ہمارے ملک میں بکاؤ مال بہت ہے, یہاں لوگ پیسے دے کے قتل کرواتے ہیں, یہاں سب کچھ چلتا ہے, کرائے کے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں اپنے ذہنوں کو پریشان نہیں کرنا, نہ ان واقعات کا جہاد یا مجاہدین سے کوئی تعلق ہے بالکل, اور میں ان لوگوں کو مجاہد نہیں سمجھتا جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں. میرے بھائیوں جہاد ہوتا ہے جہاں فیصلہ ہو باقاعدہ. مسلمان پہلے تو حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہاں جہاد کرنا ہے, اگر یہ فیصلہ نہ کریں تو مسلمانوں کی جماعتیں مقتدر فیصلہ کر کے طے کر کے اور باقی سب کو ساتھ ملا کے یہ اتحاد قائم کر کے مسلمانوں کا, تو پھر یہ جہاد کی قوت استعمال کی جاتی ہے. میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اگلے خطبے میں تقریبا موضوع یہی ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع کرنے سے پہلے مدینے میں کیا کام کیے, جہاد شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کیا کام کیے اور کیا ان کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے. اور جو کچھ بے وقوف جذباتی لوگ یا بین الاقوامی ایجنسیوں کے یہ ایجنٹ بن کر یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ کوئی جہاد نہیں ہے, بدنام کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں, اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیز بھائیوں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے, بہت حساس مسئلہ ہے, اس مسئلے کو صحیح معنوں میں علم کے ساتھ دلائل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, سازشوں سے محفوظ رکھے, اور جو اس وقت ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے اور اس ظلم کو جس طریقے سے چھپا کر بدلا کر اس وقت سازش ہو رہی ہے, ظالم کو مظلوم بنایا جا رہا ہے اور مظلوم کو ظالم بنایا جا رہا ہے, یہ اس سے بڑی سازش. تو ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں آپ کو اللہ کے فضل سے یہ باتیں سمجھ آئیں گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے. آپ نے انشاءاللہ دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد میں قوت دے, اسلام کو غلبہ دے, کافروں کی قوتوں کو توڑے اور مسلمانوں کو سازشوں سے محفوظ رکھے, سازشوں سے, منافقین کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ دعائیں انشاءاللہ کرنی ہے, ہم آج قنوت کریں گے, ایسے انشاءاللہ باقی مساجد میں بھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام خطباء سے اور ائمہ کرام سے مل مل کر آپ ان کو بھی ضرور توجہ دلائیں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أيد الجهاد والمجاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عليك بالهندوس. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالأمريكيين. اللهم عليك بالطواغيت أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وشتت شملهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنت ربنا نحن عبادك نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا برد عنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين. اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين. اللهم إنا نستودعك إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك الذين خرجوا في سبيلك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم من أراد بالجهاد والمجاهدين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه إنك على كل شيء قدير.
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الطواغيت بالطواغيت، اللهم اخرجنا منهم سالمين امنين غانمين فاتحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیم، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو ریکارڈنگ کا مرکز القاضیہ کیسٹ لائبریری، 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7230549.